الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে করিম মে যে ইরশাদ ফরমাতে হ্যায় কে এ ঈমান ওয়ালো বহুত সে জো গুমান তুম করতে হো ও আচ্ছে নহীন হোতে বুরে গুমান হোতে হ্যায় লিহাজা উনসে বচো کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں لہذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا تمام مسلمانوں سے تمام ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا کرو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ وہ چوری کر رہا ہے کسی کا مال چرا رہا ہے جب وہ کام اپنا کر چکا چوری مکمل کر چکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم نے چوری کی ہے تو اس نے قسم اٹھا لی اس بات کہ نہیں میں نے تو چوری نہیں کی اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور جو تم نے کہا ہے اس پر یقین کرتا ہوں کہ تم نے چوری نہیں کی کیونکہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک آدمی دوسرے کا مال چرا رہا ہے کیا پتا جس کا وہ مال چرا رہا ہے اس نے کر لیا ہوا ہو اور دیتا ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا مال لینا جائز ہے تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو کہ قرض لیا ہوا ہو اس سے اور دیتا ہی نہ ہو اب وہ اپنے قرض کے لیے مجبور ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ لے لیا بغیر پوچھے اس نے اس صورت میں تو یہاں تک ہے بہت سی گنجائشیں نکلتی ہیں لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو کہ اس کا حق ادا نہ کر رہا ہو کچھ اس کا حق اس کے اوپر ہو جس کو وہ ادا نہیں کر رہا تو فرمایا میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں جو تم نے کہا ہے اس پر یقین کرتا ہوں ایک نبی کا یہ مقام دیکھیے اور ان کا عمل دیکھیے اس لیے یہ ہر حال میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اچھا گمان رکھو اچھا تعمیر کر لیجیے کوئی کہ نہیں بھائی ایسی بات ہوگی یوں نہیں ہوگا ایسے ہوگا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے علماء میں سے تھے ایک صاحب نے اعتراض سے بھرا ہوا ایک وہ پرچہ لکھ کر بھیجا ان کے جواب میں لکھا کہ یہ آپ کا جو یہ جو آپ نے کسی مسئلے میں اختلاف تھا انہوں نے تحقیق کی یہ آپ کی تحقیق غلط ہے اور یہ تحقیق ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جو یہ کی محنت کی اس پر میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی محبت ہے آپ کی مجھ سے محبت ہے جبھی آپ نے میری خیرخواہی میں یہ سب کچھ محنت کی اور یہ فتویٰ لے کر آئے اور کوئی اور ہوتا وہ کہتا ہے جی میرے خلاف فتویٰ لائے تو حضرت نے فرمایا یہ تو آپ کی محبت ہے مجھ سے کہ آپ نے میری خیرخواہی اور میری بھلائی چاہی اور اس طرح آپ نے یہ محنت کی اور سب کچھ یہ کیا بہرحال یہ ہمارے اکابر ہمارے بڑوں کا عمل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا कि मेरे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे गोश्त लेकर आते हैं हमारे यहाँ जो अभी अभी मुसलमान हुए, वो हदिये में गोश्त लेकर आते हैं, ये क्या हम खा लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ खा लिया करो। जहाँ इस बात का एहतमाल है कि ये मुसलमान, हल्की की भी उम्मीद है भाई ये मुसलमान है इसने, और मुसलमान होने के नाते इसने ये अमल सही तरह से किया होगा, हाँ अगर आदमी अपनी आंख से देखे कि गाली बकर या कोई और गाने गाते हुए बकरे को जिबा किया, जानवर को जिबा किया और अल्लाह का नाम नहीं लिया, खुद अपनी आंख से देख लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक कोई बात मालूम नहीं और गोश्त आया है और मुसलमान है, उसको जिबा करने वाला भी मुसलमान है, तो फिर उम्मीद यही रख, और उम्मीद भी है कि उसने चूंकि मुसलमान है इसलिए उसने अल्लाह का नाम लेकर ही जिबा किया होगा, तो बस उसके गोश्त को खाना जायज है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर से वो नौ मुस्लिम है तो मुसलमान, तो उम्मीद यही है कि उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर ही जिबा किया हो, लिहाजा खा लिया करो। हजरत आयशा को इजाजत दे दी। और अगर मैं इस जमाने की अगर इस पर जरा इतलाफ कर लीजिए इस बात को कि अगर गोश्त के बारे में यही तहकीक का हुक्म दे दिया जाए कि ये सब्जी खाने से पहले ये तहकीक करनी चाहिए किसने जिबा किया, किस तरह जिबा किया, नाम लिया था अल्लाह का या नहीं लिया था, क़िबला रुख लिटाया था या नहीं लिटाया था जानवर को, ये सारी बातें अगर तहकीक की जाए तो शायद कोई आदमी शायद ही ऐसा मिले जो गोश्त खाने वाला हो, तो गोश्त खाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए शरीयत ने आसानी की है कि भाई जिबा करने वाला मुसलमान है और यकीनन इस्लाम के नाते उसने नाम लिया होगा अल्लाह का, बस इसी उम्मीद से खा लो, ये हलाल है, वरना अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, जो तुम बहुत से गुमान करते हो, ये बहुत उनमें से बहुत से गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह के जुमरे में आते हैं, गुमानी जिसको कहा जाता है। और अच्छे गुमान का हुक्म दिया गया गुन्नू बिल मोमिनीन खजरा, हदीस में ताकीद आई ईमान वालों के साथ अच्छा गुमान रखो। और अच्छा गुमान रखना इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला बगैर दलील के इस पर सवाब अदा फरमाएंगे। मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखा कि भाई उन्होंने यूं, ये उनके दिल में ये होगा, खुला चीज होगी जब भी उन्होंने यूं किया होगा, तो अच्छा गुमान जान बूझ कर कोई ना कोई वजह निकाल लेनी चाहिए। तो इस पर फरमाया कि बगैर दलील के तलब किए हुए अल्लाह ताला सवाब देंगे कि इन्होंने मुसलमान के साथ अच्छा गुमान किया, मेरे बंदे ने मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखा, अपने भाई के साथ अच्छा गुमान किया, और बदगुमानी पर अल्लाह सुबहानहू व तआला दलील तलब करेंगे, दलील लाओ, ये जो तुमने गुमान उसके बारे में कायम किया है बुरा, दलील लाओ, और दलील हमारे पास है नहीं इसलिए कि हमने किसी का दिल चीर के नहीं देखा, लिहाजा जूते पड़ेंगे। तो अच्छा गुमान रखने पर बगैर दलील के सवाब मिलेगा, बदगुमानी पर दलील तलब की जाएगी और दलील कोई नहीं दे सकता इसलिए कि किसी का दिल चीर के नहीं देखा किसी ने। एक साहब जो मेरे आलिम थे वो गुजर रहे थे, खाली इल्म काफी नहीं है, इसीलिए कहता हूँ खाली इल्म काफी नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत जब तक उसके साथ ना मिले फिर मेरा इल्म काफी नहीं होता। तो एक वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास से गुजर रहे थे और वो कह रहे कि मैं तेरा बंदा नहीं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं तू मेरा खुदा नहीं। अब ये जो मेरे आलिम थे अपने मेरे इल्म की वजह से इन्होंने कह दिया तुम काफिर हो गए, क्या कह रहे हो तुम, तू मेरा खुदा नहीं मैं तेरा बंदा नहीं। उन्होंने फरमाया मौलाना जरा आप मुझसे पूछ तो लीजिए कि बात क्या है, बात यह है कि मेरा नफ्स मुझसे कह रहा था फुला गुना कर, ये मुझे फुला गुना का हराम लज्जत मुझे पहुंचा, मुझे फुला गुना चाहिए, उसकी लज्जत चाहिए, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तेरा बंदा नहीं तू मेरा खुदा नहीं। ارے بھائی میں اس سے اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا تھوڑی ہے جو میں تیری بات مان لوں اور گناہ کر لوں, اور نہ میں تیرا بندہ ہوں تو میں تو اس سے کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ گمان کر لیا کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے. وہ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ انا الحق, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. اب وہ علماء ظاہر تھے, انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ قتل کرو ان کو. بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے تو ان کا قتل کیا گیا. وہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کی آواز آنی بند نہیں ہوئی ان الحق کی, ان الحق, ان الحق, میں اللہ ہوں, میں اللہ. خود معلوم ہوا, سب معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے. پھر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, کچھ دم کر دیجیے. تو وہ جلال کی حالت میں تھے, جلال ہوتا ہے کبھی بزرگوں پر کبھی جمال ہوتا ہے. تو وہ جلال کی حالت میں تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم صحیح کرتے ہیں, کیا جاؤ یہاں سے, کیا ہم صحیح کرتے ہیں. بس وہ جانے لگی, وہ بوڑھی عورت جانے لگی تو اوپر سے اللہ کی طرف سے الہام ہوا. الہام میں یہ کہا گیا مانگ ہی کنے, ہم صحیح کرتے ہیں, تم دم کر دو, صحیح تو ہم کرتے ہیں, تم دم تو کر دو, اس کو لوٹاؤ نہیں اس طرح. تو چونکہ وہ مامی کنیم کے جو الفاظ تھے کہ ہم اچھا کرتے ہیں, ہم اچھا کرتے ہیں, ہم شفا دیتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے, دل پر قلب پر ہلکا ہوئے تھے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اللہ والوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں بغیر آواز کے اللہ تعالیٰ سے, کہ یہ کر لو, یہ نہ کرو, یہ اس کام کو یوں کرو, یوں نہ کرو, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں بغیر آواز کے. لہذا وہ آواز آ گئی, ماں نہیں سنے, ہم اچھا کرتے ہیں, تم تھوڑی کرتے ہو, مگر تم اس کو لوٹاؤ نہیں اس طرح. اور انہوں نے یہ چونکہ اللہ کی طرف سے القا ہوئے تھے یہ الفاظ, اس کا مزہ آیا ان کو, ماں نہیں سنے, ماں نہیں سنے, ماں نہیں, وہ اس کو دہراتے رہے مزہ لے لے کے, کیونکہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی, ماں نہیں سنے, ماں نہیں سنے, ہم اچھا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھا کرتے ہیں, لے آؤ اپنے بچے کو, ہم اچھا کرتے ہیں. ہرگز یہ بات نہیں تھی, وہ تو الفا ہوئے تھے دل پر یہ الفاظ اللہ کی طرف سے. یہی معاملہ منصور رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ اللہ کی قرب کا کوئی خاص مقام ان کو ملا اور اللہ کی آواز آئی ان الحق, میں ہی اللہ ہوں. ان کو اتنا مزہ آیا کہ اسی میں مست ہو کے ان الحق کہنے لگے. لوگوں نے سمجھا شاید یہ کہہ رہے ہیں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سور ذیل کو کہا جاتا ہے سور عربی زبان میں, تو یہ ایک مرتبہ الٹے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں الٹا پیر رکھ دیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اس رج یا سور, اے بیل باہر نکل ہمارے گھر سے, الٹے پیر کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے. فوراً تنبیہ ہو گئی, تو اللہ کی آواز آئی تنبیہ کے طور پر, اخرج یا سور, اے بیل باہر نکل, اللہ کے گھر میں الٹے پاؤں سے داخل ہو گیا. اب یہ سور کا لفظ کہ اللہ نے ان کو بیل کہہ کے خطاب فرمایا, اس کا اتنا مزہ آیا کہ میرے اللہ نے مجھے ان الفاظ میں تنبیہ کی, تو اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری لگا دیا, سفیان ثوری. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر لوگوں میں سے تھے, بڑے محدث گزرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مزہ آ گیا کہ اللہ نے مجھے بیل کہا ہے. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان الحق کی آواز آ گئی تھی, وہ اسی میں مست ہو گئے, کچھ اور سوجھے ہی نہیں انہیں. لوگ سمجھے شاید خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. لہذا تحقیق بہت ضروری ہے, تحقیق. بھائی معاملہ ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہو, ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہو, کوئی اور بات ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ مال غنیمت آیا, مال غنیمت میں کپڑا بھی تھا, وہ کپڑا بھی سب کو تقسیم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا, اور آپ کا قد بہت لمبا تھا, حضرت عمر طویل القامت تھے. تو جب وہ اس کپڑے سے کرتا بنایا, اور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہ آپ کا امیر المومنین آپ کا قد تو لمبا ہے اور مسلمانوں کو سب کو برابر کے حصے کا کپڑا ملا تھا, آپ کے کپڑے میں آپ کے کرتے میں جو کپڑا ہے وہ تو اس سے زیادہ ہے جو سب کو ملا ہے, تو آپ نے یہ کہاں سے حاصل کر لیا, زیادہ کرتا آپ نے کہاں سے, یہ کپڑا کہاں سے آپ نے لے لیا, وہ تو سب کو برابر ملا تھا اور جتنا سب کو ملا تھا اتنے میں آپ کا کرتا بن نہیں سکتا کیونکہ آپ کا قد لمبا ہے. اب یہ سب کے سامنے صحابہ موجود ہیں تو یہ اعتراض ہو گیا, یہ اصل میں اعتراض نہیں تھا جو میں ابھی آپ کرتا ہوں, اصل میں اعتراض نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی بات یہ ہے, واقعی بات یہی ہے کہ میرا قد بھی لمبا ہے, جتنا کپڑا میرے حصے میں آیا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بن سکتا تھا, مگر میرے بیٹے نے جب یہ دیکھا عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے باپ کے کرتے میں کپڑا کم پڑ رہا ہے تو انہوں نے اپنے حصے کا کپڑا مجھے دیا تھا, اس سے میں نے یہ کرتا بنایا ہے, بیٹے نے باپ کو ہبا کر دیا, ہدیہ دے دیا, لہذا اس سے میں نے یہ کرتا بنایا ہے. اب بعض لوگوں نے اس واقعے سے یہ دلیل نکالی کہ صحابہ پر تنقید جائز ہے, صحابہ پر تنقید جائز. ایک آدمی یہ ایک استاد یہ کہہ دے میرے شاگرد بہت لائق ہیں ہر امتحان میں پورے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی اعتراض کر دے تو یہ اس استاد کے لیے دل کے دکھنے کا باعث ہوگا یا نہیں ہوگا, اس استاد کا کتنا دل دکھے گا کہ یہ میرے تو لائق شاگرد ہیں ہر امتحان میں پورے اترے ہر آزمائش میں پورے اترے اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, ان پر اعتراض کر رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرنا گویا حضور پر اعتراض کرنا ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فبحبی ابغضہم, اور جس نے ان سے بغض رکھا صحابہ سے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو تنقید جائز نہیں صحابہ پر. جہاں تک ان صحابی کے عمل کا تعلق ہے کہ کھڑے ہو کر حضرت عمر سے یہ کہا, تو بات یہ تھی کہ اس وقت منافقین بھی موجود ہوتے تھے مسجد نبوی میں اور وہ ایک ایک بات جا کے بڑھاتے تھے آگے. یہ ہوا امیر المومنین کے کو جتنا کپڑا ملا تھا اس سے زیادہ ان کے کرتے میں لگا ہوا تھا, دیکھو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کپڑا حاصل کر لیا, انہوں نے زیادہ لے لیا مال غنیمت سے, مسلمانوں سے زیادہ لے لیا. تو انہوں نے وہ جو صحابی کھڑے ہوئے اسی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت عمر کے بارے میں تو انہوں نے یقین کر لیا, گمان کر لیا تھا, اچھا گمان کہ انہوں نے یقیناً کسی جائز ذریعے سے یہ حاصل کیا ہوگا کپڑا. اب وہ جائز ذریعہ لوگوں کو پتہ چل جائے, کیونکہ حضور نے جس شخص کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر, جو کوئی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, یہ کوئی غلط کام کر سکتے؟ انہوں نے صحیح ذریعے سے ہی وہ کپڑا زیادہ حاصل کیا ہوگا. اب وہ صحیح ذریعہ کیا ہے یہ سب کو پتا چل جائے سب کے سامنے, اس لیے وہ سب کھڑا ہوا کہ حضرت عمر خود اپنی زبان سے بڑھا اور وہی ہوا واقعہ بھی. پھر یہی ہوا, حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے نے مجھے دے دیا, کپڑا تو کم پڑ رہا تھا بیٹے نے دے دیا. بہرحال یہ بدگمانی بہت بڑا یہ معاشرتی بیماری ہے, اس لیے اس سے روکا گیا اور فرمایا گیا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, تمام ایمان والوں کے ساتھ بلا تفتیش تمام ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی دور سے کسی دوسرے علاقے سے, تو اس نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ میرا ہار ایک بچی جس محلے میں میں رہتی تھی وہاں ایک بچی کا ہار گم ہو گیا, وہ بچی ہار پہن کر گھر سے نکلی اور وہ جب واپس آئی تو ہار اس کی گلے میں نہیں تھا, اور جہاں سے وہ ہار گم ہوا اور جس طرف وہ بچی گئی تھی اس طرف کیونکہ میرا ہی گھر تھا لوگوں نے مجھ پر الزام لگا دیا, اور میں غریب بھی تھی غربت بھی تھی بیوا بھی تھی, مجھ سے ہی الزام لگایا کہ یہ اسی نے بچی کے گلے سے ہار نکالا, یہاں تک کہ میرا لباس اتروا دیا اور مارا گیا مجھ کو, وہ ملنا تو تھا نہیں ملا نہیں. اتنے میں ایک چیل آئی تھی اور چیل آ کر وہ جو ہار ہے وہ رکھ کر چلی گئی لوگوں کے سامنے. اب پتا چلا کہ یہ بچی کے گلے سے یہ ہار اس چیل نے اچک لیا تھا اور لے کر گئی تھی, اب یہ واپس رکھے گئی. اب وہ اس سے نادم ہوئے کہ ہم نے یہ عمل بہت برا کیا, اس عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا, لیکن اس عورت نے کہا کہ مجھے بستی والوں سے اس کے بعد نفرت ہو گئی. اور پھر میں نے سنا کہ ایک نبی آئے ہیں, انہوں نے نبوت کے بارے میں خبر دی ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا, لہذا میں یہاں پر حاضر ہوئی مدینہ شریف میں اور پھر میں اسلام لائی. تو یہ جو واقعہ ہوا میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہی میرے اسلام لانے کا سبب بنا. ہر حال اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے, ہر ایک سے اچھا گمان رکھنے, بلا تحقیق کسی کو اس طرح رگڑ دینا کہ نہیں تو نہیں کیا ہے, اور یقین کر لینا اس بارے میں یہ بہت اس سے منع کیا گیا شریعت میں اور اس کو گناہ قرار دیا گیا. امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے, ایسے شاگردوں میں سے جن کو ان پر خود ناز تھا, استاد کو ناز تھا, تو بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے گھر میں. لہذا بچیوں نے کہا کہ ان کی بچیوں نے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی بچیوں نے کہا کہ آپ کبھی بلائیے تو صحیح, ان کی دعوت تو کیجیے. تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے امام احمد ابن حنبل سے فرمایا, بھائی بچیاں آپ کو وہ بہت خواہش رکھتی ہیں کہ آپ کبھی ہمارے ہاں مہمان بنے, رات کو بھی ہمارے ہاں قیام کریں, کھانا بھی کھائیں, تو استاد کی خواہش پر تشریف لے آئے. امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کھانے پکوائے گئے, دعوت ہوئی اور سارا ہی کھانا کھا گئے, وہ جتنا کھانا تھا سب کھا گئے. ادب یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا بتا دینا چاہیے تاکہ میزبان کو تسلی رہے کہ میرے مہمان نے اچھی طرح کھانا کھایا ہے اور اس کا پیٹ بھر گیا ہے, سیر ہو کے کھانا کھایا ہے. اب پورا ہی کھانا اگر مہمان کھا جائے گا تو میزبان یہ سمجھے گا کہ شاید اس کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا, ایک بے چینی سی رہے گی. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارا ہی کھانا کھا گئے. اچھا بھائی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب خالی برتن بالکل اندر تشریف لے رہے عورتوں میں, تو ان کی بچیوں نے کہا یہ آپ کی کیسے مہمان ہیں, انہوں نے تو تھوڑا سا کھانا بھی جو عدد ہے وہ بھی سبھی لحاظ نہیں رکھا, سارا ہی کھانا کھا گئے. امام شافعی نے فرمایا دیکھو ابھی کچھ نہ کہو, بدگمانی نہ کرو, میں پوچھ لوں گا, بدگمانی نہ کرو. پھر وہ تہجد کے لیے رات کو تہجد کے لیے ان کی بچیوں نے لوٹا بھر کے رکھا پانی کا, وہ بھی استعمال نہیں کیا, گویا تہجد بھی نہیں پڑی, رات بھر لیتے رہے بستر پہ سوتے رہے, تہجد نہیں پڑی. تو صبح کا جب وقت ہوا تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی بیویوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کیسے مہمان ہیں, آپ کے مہمان آپ تو بڑی تعریف کرتے ہیں, انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑی. انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ, میں ان سے پوچھ لوں گا, بدگمانی نہ کرو, میں پوچھ لوں گا کہ کیا معاملہ ہے. پھر ہوا یہ کہ صبح کی نماز کے لیے جب گئے تو بغیر وضو کے گئے, اس وقت ایسے جو وضو خانے ہوتے ہیں مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, گھر سے ہی وضو کر کے جانا پڑتا تھا. مسجدوں میں وضو خانے یا پانی کا انتظام بھی بیت الخلا بھی نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں, تو وہ بغیر وضو کے ہی تشریف لے گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے کیسے مہمان ہیں, بغیر وضو کے ہی فجر کی نماز پڑھ لی انہوں نے, رات بھر سوتے بھی رہے, کھانا بھی سارا کھا گئے اور فجر کی نماز بھی بغیر وضو کے یعنی نماز پڑھ لی. انہیں بھائی ابھی رک جائیے, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, بلا وجہ بدگمانی بلا سبب کے بغیر تحقیق کے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب ان کے پاس جا کر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد سے, ابھی بچیاں یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی پورا کھا لیا, آپ نے تہجد بھی نہیں پڑی اور بغیر وضو کے لوٹا ایسے ہی رکھا رہ گیا پانی سے بھرا ہوا آپ اسی حالت میں, اور بغیر وضو کے آپ فجر پڑھنے چلے گئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کے جب کھانے کا پہلا لقمہ میں نے منہ میں رکھا ہے تو اتنا نور تھا, اتنا پاکیزہ اور طیب مال تھا کہ میرا جی نہیں تھا کہ میں اس کھانے سے محروم رکھوں اپنے آپ کو, لہٰذا میں سارا ہی کھانا کھا گیا, حلال اور طیب مال تھا, لہٰذا میں نے کہا یہ تو اس میں تو بڑی نورانیت ہے, اس کھانے میں ساری ہی نورانیت سمیٹ لینی چاہیے, اس لیے میں پورا کھانا کھا گیا, میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی, اور فرمایا کہ میں جب اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا کھا کر لیتا ہوں اور میں نے چادر اوڑھی ہے بستر پر لے کے, تو میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل ایک رات میں نکالے, اتنا پاکیزہ کھانا کھا کر, اس کی نورانیت ایسی تھی کہ میں نے 100 مسائل نکال لیے شریعت سے, قرآن اور حدیث سے. اور چونکہ مسائل کا نکالنا اور علماء کے لیے دینی مشغولی وہ تہجد سے بڑھ کر ہے, تعجب کم درجے کی ہے, علماء اگر علم میں مشغول ہو وہ زیادہ اچھا ہے, تعجب سے بہتر ہے. لہذا جب میں تعجب سے دیکھا کام میں مشغول تھا اس لیے میں نے تعجب بھی نہیں کی, میں تو ساری رات مسائل ہی نکالتا رہا. چونکہ میرا وضو نہیں ٹوٹا تھا لہذا میں فجر کے وقت جو وضو بغیر وضو کیے گیا ہوں میرا وضو ٹوٹا کرتا, میں تو ساری رات وضو سے ہی رہا, جاگتا رہا, مسائل نکالتا رہا, قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا, لہذا اس لیے میں بغیر وضو کے چلا گیا, میرا وضو ٹوٹا تھا. یہ بات تھی. اور بتائیے کہ بدگمانی بغیر کہتے تھے بدگمانی کرنا, یہ کسی بھی شریعت نے منع کیا ہے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص نے دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے, اپنے گھر سے نکل کر دروازے کے باہر بے پردہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے پاس بندوق تھی, اس نے وہیں سے بندوق سے نشانہ لیا, غصہ آ گیا اس کو, بدگمانی کر لی اور اس نے وہیں سے نشانہ لے کے مار دیا. یہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ مر گئی بیچاری. جب یہ اندر گیا تو اندر گھر میں سانپ پھر رہا تھا. ہاں اب معلوم ہوا اپنی ندامت ہوئی کہ وہ یہ جو سانپ آیا تھا تو کیا برقع پہنتی, برقع پہن کے نکلتی باہر, اتنے میں تو سانپ اس کو ڈچ لیتا. وہ وجہ یہ تھی جو بغیر برقع کے بغیر پردے کے وہ باہر نکلنا پڑا اور اس نے گولی مار کے اس کا کام تمام کر دیا. یہ ہے یہ غصہ اور بدگمانی, یہ ایسی بیماری ہے آدمی کو بعد میں ندامت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ بدگمانی سے اور بچاؤ بھی, بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اعتکاف کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں, ہماری ماؤں میں سے ہیں, وہ ملنے کے لیے تشریف لائیں مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی اور پھر جب وہ رخصت ہونے لگی تو مسجد نبوی کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئے. اس سے معلوم بیوی کا بھی اکرام ہے, اس سے معلوم ہوا بیوی کا بھی اکرام ہے, دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئے. جب دروازے تک رخصت کرنے آئے, دروازے پر کھڑے ہی تھے, رخصت فرما رہے تھے, اپنی بیوی کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اسی اثنا میں رات کے اندھیرے میں دو صحابہ وہاں سے گزرے, دو صحابی گزرے. آپ نے فوراً ان کو آواز دی, دیکھو یہ جو میرے ساتھ یہ عورت ہے یہ تمہاری ماں ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مجھ سے ملنے آئی تھی, میں ان کو رخصت کر رہا ہوں. ان دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی برا گمان کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسی بات فرما رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہم برا گمان کر سکتے ہیں؟ شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے خون میں, خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور جو چاہے وسوسے ڈال سکتا ہے, لہذا تمہیں بدگمان کر سکتا تھا. میں نے تمہیں بدگمانی سے بچانے کے لیے تمہیں بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے, کوئی اور غیر عورت نہیں ہے, ورنہ صحابہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کسی غیر عورت کے ساتھ ہوں. ہاں یہ جالی پیر تو ہو سکتے ہیں, کوئی جالی پیر, ان کا کوئی شمار نہیں. نبیوں کی بات کر رہا ہوں یا نبیوں کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں, وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے فرمایا اس کا مواد ہے. تو ہم اس معاملے میں دو چیزیں ہیں تمام ایمان والوں کو, لوگ اسی لیے اللہ والوں سے, علماء سے شیطان دور رکھتا ہے لوگوں کو دو چیزوں سے, بدگمانی کے ذریعے. نمبر ایک, یہ میں نے بزرگوں سے بات سنی ہے کہ بدگمانی کا بدگمان کر دیتا ہے کسی عالم سے کہ اس سے نفع نہ ہو سکے اس شخص. نمبر دو, اس کا روب ڈال دیتا ہے کہ یہ بڑے باروب آدمی ہیں, بھائی ان سے بچنا بہت غصے والا آدمی ہے, بڑا جلالی آدمی ہے, بہت باروب آدمی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان ڈالتا ہے انسان کے دل میں تاکہ اللہ والوں سے محروم رکھے, ان سے فوائد سے محروم رہے. تو ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ظلم کوئی مومنین خیرا, اس حدیث میں تمام ایمان والوں سے جائے کہ علماء اور اللہ والے ان کے ساتھ جو بدگمانی کریں یہ تو بہت ہی برا ہے. حضور نے فرمانے عام مسلمان اس کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو. اور کوئی عالم ہے یا دین کا خادم ہے یا اللہ والا ہے اس کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ کہاں سے جائز ہوا جب عام ایمان والے کے ساتھ جائز نہیں؟ لہذا کوئی نہ کوئی تکن کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لینا چاہیے کہ بھائی یہ بات ہوگی یوں ہوگا, اپنے دل میں خود ہی اعتماد قائم کر لینا چاہیے بچنے کے لیے بدگمانی سے. اور دوسری طرف حکم یہ دیا مواد ہے تہم, دیکھو اے ایمان والو تہمت کی جگہوں سے بچو, ایسی جگہوں سے بچو کہ جہاں پر تم پہ تہمت لگ سکتی ہو. اب کوئی گاڑی والا ہے وہ سنیما کے پاس کھڑا ہو گیا, ایک غلط جگہ کے پاس وہ کھڑا ہو گیا, وہاں کھڑا ہوا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے, لوگ اندر جا رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں, اب کوئی وہاں سے اس کا جان پہچان والا گزرا وہ کیا سوچے گا کہ بھائی اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ بھی سنیما دیا تھا. لہذا ایسی جگہوں سے دور کا راستہ طے کر کے جائے آدمی تو بتکلف جائے, مگر یہاں سے نہ گزرے کہ کوئی وہاں اس وقت اگر کوئی گزر گیا, ٹریفک گزر رہا ہے سامنے سے, آپ نے اس کو نہیں دیکھا مگر اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ یہاں سے آس پاس سے ہی آپ شیطان نے ڈالا کہ دیکھو یہ مولوی صاحب وہاں رہے تھے سنیما میں رہے تھے. اس لیے فرمایا اس تک مواد جاتا ہم, یہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو, وہاں سے جاؤ نہ, تہمت کے مواقع سے بچو, کوئی تم پہ تہمت لگا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, گمانی کے مرض سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اچھا گمان رکھنے کی اللہ نعمت سے اس نعمت سے ہمیں سرفراز فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اہل قبر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی آخری انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر اے اللہ تاج ولایت رکھ کر ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ ایمان کامل پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائیے, امت کے فرض ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے مبارک دین کو ساری دنیا میں ذکر فرما دیجیے, سارے عالم میں اپنے حبیب کے لائے ہوئے دین کو اے اللہ چمکا دیجیے, زندہ فرما دیجیے. اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سنت عرض کرتا ہوں, سنت کا معمول ہے تاکہ حضور کی سنتیں عام ہوں, لوگوں کو اس پر عمل نصیب ہو تاکہ مغفرت کا راستہ کھل جائے, کیونکہ ہر سنت میں خاصیت مغفرت کی ہے. تو ایک سنت یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو نصیحت فرمائی کہ اے انس, اگر تم سے ہو سکے رات سے سوتے وقت اپنے دل کو ہر مسلمان سے صاف رکھو, ہر بدگمانی سے اور ہر مسلمان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو, اور ایسا اگر کر سکتے ہو تو ضرور ایسا کرو کیونکہ یہ میری سنت ہے. حضور نے فرمایا کیونکہ یہ میری سنت ہے اس لیے اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی طرف سے بتا سکتے ہیں.